جمعہ یکم جولائی کے سیروین کے ساتھ ماہوارہ سفتر کا سلام. صوبے خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے حملوں میں پولیس کے اعلی افسر سمیت 3 افراد ہلاک، مگر حکومت مدرسوں کی فنڈنگ پر قائم.
یا تو ان لوگوں کو آئسولیٹ کریں یا ان کو آن کریں. آپ اگر کوئی ٹریننگ کی تو آج تک دنیا کے لیے
تفصیل اور تجزیہ خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹارگٹ کلنگ کے 3 مختلف واقعات کی ذمہ داری کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. ان واقعات میں ہلاک ہونے والوں میں انسداد دہشت گردی کے ڈی ایس پی اور ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھے. تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عزیز اللہ خان.
جنازوں اور تدفین کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. ٹارگٹ کلنگ کے یکے بعد دیگرے 3 واقعات کی وجہ سے شہر میں خوف پایا جاتا ہے. ڈی ایس پی نور محمد کو آبائی علاقے پنیالہ میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ پولیس اہلکار اور شیعہ نوجوان کی تدفین ڈیرہ شہر میں کی گئی. کوئی 2 ماہ پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں چند گھنٹوں کے وقفے سے علیحدہ علیحدہ واقعات میں 4 وکلاء کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا.
برطانیہ اور فرانس میں جنگ سوم کی 7 سالہ تقریبات جاری ہیں. ان تقریبات میں فرانس کے صدر اور برطانیہ کے شاہی خاندان کے افراد نے حصہ لیا. جنگ سوم شمالی فرانس میں لڑی گئی تھی. یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران لڑی جانے والی خونریز ترین لڑائیوں میں سے ایک تھی، جس کے پہلے روز ہی 20,000 برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. آسٹریا کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کو کل عدم قرار دے دیا ہے. ان انتخابات میں فریڈم پارٹی کے انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو بہت کم ووٹوں سے شکست ہوئی تھی. تفصیل کے ساتھ ظفر سید.
فریڈم پارٹی کی جانب سے انتخابات کے نتائج کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا. پارٹی کا موقف تھا کہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ووٹوں کی صحیح گنتی نہیں کی گئی، جس کے اثرات انتخابات کے نتائج پر پڑے. آسٹریا میں اب صدارتی انتخابات دوبارہ ہوں گے. عدالت کی جانب سے دوبارہ انتخابات کے حکم کے بعد آسٹریا کے صدر ہائنز فشر اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے، اور صدر کی جگہ نئے انتخابات تک 3 پارلیمانی اہلکار ان کی ذمہ داریاں ادا کریں گے.
بنگلہ دیش میں پولیس کے مطابق ایک ہندو پنڈت کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے. اینی شاہد راج کمار کے مطابق 45 سالہ ہندو پنڈت پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ عبادت کی تیاری کر رہے تھے.
صبح سویرے جب ہمارے پنڈت پوجا کے پھول لینے کے لیے باہر آئے تو موٹر سائیکل پر سوار 3 حملہ آور ان کے قریب آئے اور انہیں اپنی جانب کھینچا اور کچھ دور لے گئے. پھر انہوں نے بابا جی مہاراج کے کندھوں اور گردن پر بڑے سے چاقو سے وار کیے. وہ زمین پر گر گئے. لوگوں نے حملہ آوروں کا پیچھا کیا لیکن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے.
آج سے لندن کے پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک یعنی ٹیوب اسٹیشنوں اور بسوں پر ایسے اشتہارات کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جن میں انسانی جسم کی غیر صحت مندانہ تصاویر دکھائی گئی ہوں. طاہر عمران.
یہ اقدام لندن کے 9 منتخب میئر صادق خان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، جنہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایسے اشتہارات پر پابندی کے عزم کا اظہار کیا تھا جس سے لوگوں پر غیر حقیقی اور غیر صحت مندانہ جسم کے حصول کے لیے دباؤ پڑ سکتا تھا. جسم کے نمائش والے اشتہارات کے خلاف شدید رد عمل گزشتہ سال لندن کے ٹیوب نیٹ ورک میں لگائے جانے والے ایک وزن کم کرنے والی پروڈکٹ کے اشتہار کے بعد سامنے آیا تھا. وزن کم کرنے والی مصنوعات بنانے والی کمپنی نے اپنے اشتہار میں ایک دبلی اتلی خاتون کو بکینی میں ملبوس دکھایا تھا، جس کے ساتھ تحریر تھا، آر یو بیچ باڈی ریڈی؟ کیا آپ کا جسم بیچ کے لیے تیار ہے؟
محققین کا کہنا ہے کہ انہیں پہلی بار ایسے شواہد ملے ہیں کہ انٹارکٹا کے اوپر اوزون کی کم ہوتی ہوئی تہہ میں بہتری رونما ہوئی ہے. یہ عمل اوزون کو تباہ کرنے والے کیمیائی مادوں کے استعمال میں طویل مدت سے کمی کے بعد ظاہر ہوئے ہیں. لیڈز یونیورسٹی کی ایک ریسرچ فیلو اونیا شومٹ کا کہنا ہے کہ سن 2000 کے مقابلے میں ستمبر 2015 میں اوزون کا سوراخ 40 لاکھ مربع فٹ چھوٹا تھا. یہ رقبہ تقریباً انڈیا کے رقبے کے برابر ہے.
ہر سال ہم اوزون کے سوراخ کے سائز میں تبدیلی ہوتا دیکھ رہے ہیں. کسی سال یہ چھوٹا ہوتا ہے اور کبھی یہ بڑا، لیکن واضح طور پر یہ سکڑنے کے رجحان کی طرف مائل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 2050 سے 2070 تک مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے.
بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ اور دبنگ سلمان خان کے درمیان رنجشیں سمٹتی دکھائی دے رہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے دونوں کے درمیان رقابت کی خبریں شاہ سرخیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں سارا حسن سے.
شاید وہ دن گزر گئے جب بالی ووڈ کے اداکار شاہ رخ خان اور سلمان خان ایک دوسرے سے آنکھ تک نہیں ملاتے تھے. آج صبح شاہ رخ خان نے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں دونوں فلمی ستارے ایک ساتھ نظر آئے. تصویر میں دونوں اداکار اپنی اپنی سائیکلوں پر سوار ہو کر ایک ساتھ پوز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس تصویر کو شاہ رخ نے بڑے دلچسپ انداز میں یہ لکھتے ہوئے پوسٹ کیا کہ بائک بائک پر بھائی بھائی، کوئی فضائی آلودگی نہیں.
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، انڈیا میں تیار کردہ جنگی طیارہ فضائیہ میں شامل. اس کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں صرف ایک دن میں ٹارگٹ کلنگ کے 3 واقعات ہوئے. انسداد دہشت گردی پولیس کے ایک اعلیٰ اہلکار سمیت پولیس کے 2 اہلکار اور شہر کی ایک ممتاز شخصیت کو ہلاک کر دیا گیا. حملے کی ذمہ داری کلادن تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. صوبائی وزیر اعلی کے ایک معاون خصوصی کہتے ہیں کہ یہاں دہشت گرد نیٹ ورک پوری طرح توڑا نہیں جا سکا ہے اور پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. واضح رہے کہ پاکستان میں 2 برس سے جاری آپریشن ضرب عزم، نیشنل ایکشن پلان اور فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تواتر سے جاری ہیں. انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے اب تک کیا ہوا ہے جس کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان میں لکھا گیا ہے؟ ہم آج ہونے والی دہشت گردی کی اس کارروائی کے تناظر میں قومی ایکشن پلان پر اب تک کی ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیں گے. لیکن پہلے اس واقعے کی تفصیلات کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
جنازوں اور تدفین کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. ٹارگٹ کلنگ کے یکے بعد دیگرے 3 واقعات کی وجہ سے شہر میں خوف پایا جاتا ہے. ڈی ایس پی نور محمد کو آبائی علاقے پنیالہ میں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ پولیس اہلکار اور شیعہ نوجوان کی تدفین ڈیرہ شہر میں کی گئی. انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نور محمد کو ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافات میں گاؤں پنیالہ میں سپرد خاک کیا گیا. نور محمد کو گزشتہ روز تھانہ چھاونی کی حدود میں خیر آباد کے علاقے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. ڈی ایس پی نور محمد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے جب ان پر حملہ کیا گیا. اس سے پہلے دوپہر کے وقت نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک پولیس سپاہی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. شہزیب محسود مدینہ کالونی میں موجود تھا کہ اس دوران ان پر فائرنگ کی گئی. یہ واقعہ کل دوپہر کو پیش آیا تھا لیکن ان کی تدفین آج کی گئی. شہزیب محسود کے والدین کراچی میں تھے جہاں انہیں یہ اطلاع دی گئی. پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ تیسرے واقعے میں ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے کمشنری بازار میں دودھ اور کھوئے کی دکان میں موجود ندیم حسین کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. ندیم حسین کے بھائی جاوید حسین کو بھی چند سال پہلے نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا. نوجوان ندیم حسین کا تعلق اہل تشیع سے تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ٹارگٹ کلنگ کے اتنے واقعات پیش آئے ہوں. کوئی 2 ماہ پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں چند گھنٹوں کے وقفے سے علیحدہ علیحدہ واقعات میں 4 وکلاء کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. 4 وکلاء کا تعلق اہل تشیع سے بتایا گیا تھا. اس کے علاوہ گزشتہ روز پشاور کے پچگی روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 7 شہری زخمی ہو گئے تھے. دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
اس خبر کے تناظر میں ہم نے صوبائی وزیراعلیٰ کے ایک معاون خصوصی مشتاق غنی سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ پولیس کے ایک اعلیٰ اہلکار کو ہدف بنا کر ہلاک کر دینا، کیا اس سے یہ واضح نہیں کہ صوبائی حکومت انتہا پسندوں کے نیٹ ورک اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام ہے؟ معاون خصوصی مشتاق غنی.
دیکھیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ ورک کمزور ضرور ہوا ہے. مطلب وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے، لیکن یہ اگر کہا جائے کہ یہ بالکل ہی ختم ہو گیا تو یہ غلط بات ہوگی. لیکن کوششیں بار کے ضرور جاری ہیں اور یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ان کو چیز کر رہا ہے. سب سے زیادہ ٹارگیٹ اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ پولیس والے ہو رہے ہیں. ہاں وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے یا وہ کوئی بھی پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, بیکاز دے آر ویری ویزیبل پیپل اور پولیس ہی ان کا چیز کر رہی ہے, تو وہ ان کو میکسیمم نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ پولیس کو ہی کر رہی ہے. خواہ وہ ڈی آئی خان ہو یا پشاور ہو, ہفتے میں 3-4 پولیس والوں کی
تو مشتاق غنی صاحب, نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس میں فوجی عدالتوں کا قیام, آپریشن ضرب عضب, یہ تو سب تھا ہی, لیکن انتہا پسند نظریات کو روکنے کے لیے نصاب میں تبدیلیوں کی بھی بات ہوئی تھی. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس شعبے میں کیا کام کیا ہے, نصاب میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں, انتہا پسند نظریات کو روکنے کے لیے کیا کام کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے صوبے میں؟
دیکھیں وہ تو اگر کسی نصاب کے اندر انتہا پسندی جیسی کوئی چیز شامل ہے, ہمارے نصاب میں تو کوئی ایسی چیز شامل ہے ہی نہیں ہے انتہا پسندی کو روکنے کے لیے. لیکن جو نیشنل ایکشن پلان میں تھا کہ یہ جو ان کے دار العلوم ہیں, ادارے ہیں, ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے, تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. دار العلوم سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے تاکہ ان کو یہ بچے جو ہیں یہی شامل کو آنرشپ دے.
دارالعلوم حقانیہ تو مشتاق غنی صاحب اپنی انتہا پسند نظریات کے لیے ملک بھر میں مشہور ہے, آپ نے تو اس کو اتنی زیادہ اور فنڈنگ دے دی.
بات یہ ہے کہ آپ یا تو ان لوگوں کو آئسولیٹ کریں یا ان کو آن کریں, ان کے قریب ہو. آپ دارالعلوم حقانیہ کے اندر اگر کوئی ٹریننگ تھی تو آج تک اور آج تک ادارے موجود ہیں, کیوں نہیں ایکشن لیا کسی نے بھی وہاں پہ؟ انفیکٹ ایسی کوئی چیز نہیں تھی.
آپ لوگوں نے اس دارالحکوم حقانیہ اس کو فنڈنگ دینے سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں کیا آپ لوگوں نے ان کے نصاب کو تبدیل کیا ہے یا اس پر بات کی ہے؟
میں عرض کروں کہ دارالحکوم حقانیہ کو ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے نہ دینے, ہم نے ہمارے اداروں کے تھرو, سرکاری اداروں کے تھرو یہ پیسہ خرچ ہونا ہے اور کی اکوموڈیشن, تو اس طرح سے وہ اور ہم مل کے ایسا نصاب لائیں گے کہ جس سے بچے کی دینی اور دنیاوی ضروریات دونوں پوری ہو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی, اور یہ ڈیفنس نیشنل ایکشن پلان میں کیا ہے, یہی ہے کہ ان اداروں کو قریب کیا جائے. اور ان کے اوپر جو الزام ہے, اب ایک اسٹوڈینٹ فارغ ہو جاتا ہے دارالحکومت سے, کسی بھی دارالعلوم سے, اور اس کے بعد جو کسی دہشت گردی کی کاروائی میں ملوث ہوتا ہے, تو اس میں دارالعلوم کا کیا ہے؟
لیکن انتہا پسند نظریات تو موجود ہیں نا نصاب میں, نہ صرف یہ دارالعلوم حقانیہ میں بلکہ اور بھی جو دوسرے مدارس ہیں ان میں بھی اور عام اسکولوں میں بھی.
اگر کوئی نشاندہی کرنے کے تو ہم چلیے دو غور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو اب ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم مطابق تعلیم.
صوبائی وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی مشتاق غنی جو کہہ رہے تھے کہ نصاب میں انتہا پسندی شامل نہیں, اگر کوئی نشاندہی کرے تو ہم غور کرنے کو تیار ہیں. پشاور میں ہی تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین کا یہ کہنا ہے کہ نصاب میں انتہا پسند مواد میں کمی تو کجا, اس میں اضافہ ہوا ہے اور قومی ایکشن پلان کے لوازمات پر درست سمت میں کام نہیں ہو رہا.
دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ ذرا آپریشن ضرب عضب کے بعد سے دیکھ لیں, یا نیشنل ایکشن پلان پہ جو اتفاق رائے ہو گیا تھا سیاسی اور عسکری قیادتوں کے درمیان یا قوتوں کے درمیان, اس میں جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھتی ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ فوج کی بھی موجودگی بھی ہے, جہاں پہ ریاست کی موجودگی بھی ہے, جہاں پہ پولیس کی موجودگی بھی ہے, مثلاً آپ مثال لیجئے ضلع سوات کا جس میں تقریباً 150 لوگ ٹارگٹ کل ہو گئے ہیں ابھی تک یہ دو ایک سالوں میں. پشاور سب سے زیادہ متاثرہ ڈسٹرکٹ نظر آتا ہے ان سالوں میں, اور اسی طرح جنوبی اضلاع جیسے ٹانگ دی خان اور بنو. اس میں دیکھ لیں کہ ابھی تک کوئی بھی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کا کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا. اس طرح آنا, حملہ کرنا اور پھر چلے جانا اور غائب ہو جانا, یہ دو چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک بیانیہ ہے, فکر ہوتی ہے انتہا پسندی کی یا انتہا پسند پرتشدد انتہا پسندی کی جو تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے, وہ بیانیہ مختلف شکلوں میں ابھی تک موجود, اس پہ کوئی ضرب نہیں لگائی جاتی.
مثلاً
وہ قلعدم تنظیموں کے چندہ جمع کرنے کی شکل میں بھی موجود ہے, وہ ان کے لوگوں کو ریکروٹ کرنے کی شکل میں بھی موجود ہیں. بعض ایسے مدارس جہاں سے اعلانیہ طور پہ انتہا پسندی کی ترغیب دی جاتی ہے, ان مدارس کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے, نہ مدارس کو بلکہ تمام کے تمام مدارس کو جو بات کی گئی تھی کہ ان میں اصلاحات کی جائیں گی, نہ اس کریکولم میں اضافہ ہوا. بلکہ ہوا یہ کہ بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر جو سرکاری اسکولوں کا نصاب ہے اس میں بھی مزید انتہا پسندی کو شامل کیا, نفرت آمیز جو مواد تھا اس کو بڑھا دیا گیا.
تو ڈاکٹر خادم حسین صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایکشن پلان بنا تھا اس پہ اب نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو کچھ اس میں کہا گیا اس کے مطابق جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا, خصوصاً نصاب کی تبدیلی میں جہادی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ سب کچھ نہیں ہو سکا, تو اب اس پہ نظر ثانی کی جائے تاکہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں کمی رہی جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے.
میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ اس پہ اصولی طور پہ ان کے جو مواد ہے یا ان کا جو کانٹینٹ ہے, متن ہے, اس متن میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اس کے طریقہ کار میں بنیادی نوعیت کی یا کلید نوعیت کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. مثلاً یہ ہے کہ جو بیانیے سے متعلقہ شکے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ان کے نفاذ کے لیے صوبائی سطح پہ محققین کا اور تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگوں کا اور سماجی تنظیموں کا کی کمیٹیاں بنانی چاہیے, ان کو کام ان کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک مخصوص مدت میں وہ کام کر سکیں. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی آپریشنز ہیں ان آپریشنز کو جو فوجی اقدامات ہیں یا جو امن امان سے وابستہ اداروں کے اقدامات ہیں وہ منتخب پارلیمان کی کمیٹیوں کی نظر نگرانی میں کام کریں اور وہ ان کو رپورٹ بھی پیش کریں. تیسرا یہ ہے کہ جو کل عدم تنظیموں کے حوالے سے پالیسی ہے, چاہے وہ افغانستان میں سرگرم عمل ہیں یا پھر کشمیر میں سرگرم عمل ہیں, ان کے بارے میں واضح طور ٹھوکلا عمل اختیار کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اعلان تو ہو جاتا ہے, یہ کہتے بھی ہیں, لیکن ایسا بالکل زمین پہ نظر نہیں آ رہا. تو ان تینوں حوالوں سے جب تک کہ نظر ثانی نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہوگی, خصوصاً نفاذ کے حوالے سے. ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو اپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں پنجاب کے علاوہ, ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے بلکہ ان کا کوئی نوٹیفیکیشن تک موجود نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ صوبائی حکومت کو, منتخب پارلیمان کو اور وفاق کی حکومت کو ذمہ داری لینی ہوگی اور لینی چاہیے, اور جو دفاع سے یا سلامتی سے یا امن سے وابستہ ادارے ہیں ان کو منتخب اداروں کی نگرانی میں کام کرنا ہوگا. یہ رول آف دا گیم جب تک نہیں تبدیل ہوگا میرے خیال ہے کہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا.
تجزیہ کار ڈاکٹر خادم حسین, انتہا پسند نظریات کو نمٹنے کے لیے کیا سول سوسائٹی بھی کچھ کر سکتی ہے؟ ہم نے جبران ناصر سے بات کی جو سماجی حلقوں کی بہت نمایاں آواز ہیں. ان سے پہلے ہم نے یہ پوچھا کہ سول سوسائٹی کیا سمجھ رہی ہے, کیا آپریشن ضرب عصب کے بعد ٹارگٹ کلنگ میں کچھ کمی ہوئی؟
دیکھیے یہ ضرب عصب, یہ جو کراچی آپریشن ہے, اس سے پہلے جو ایوریج آتی تھی کراچی کے وہ آتی تھی 1100 بھی آئی ہے, 1600 بھی آئی ہے, 1700 تک آئی ہے کچھ کہتے ہیں کلنگ کی, ٹارگٹ کلنگ کی. اس کے بعد ایک ایچ ایف سی پی کی رپورٹ آئی تھی پورے پاکستان کے حوالے سے کہ 30-40% جو ہے وہ کمی آئی ہے بام اٹیکس میں اور ٹارگٹ کلنگ میں. مگر اگر میں صرف آپ کی اپریل کے مہینے کی بات کروں, اس روا سال
یہ جو کمی آئی ہے, یہ جو کمی آئی ہے یہ آپریشن ضرب عصب کے بعد.
دیکھیے ایک آپ اگر ایک ملٹری مائٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سڑک کے اوپر نفری بڑھا دیتے ہیں تو آن دا فیس آف اٹ, تو جب آپ ایک فورس کھڑی کر لیں گے تو کمی تو آئے گی, جب تھوڑا بہت کریک ڈاؤن شروع کریں گے تو کمی تو آئے گی, مگر کیا وہ سرے سے ختم ہو گئی, سرے سے کرائم ختم ہو گیا؟ نہیں. اب جو رواں سال اپریل کا گزرا ہے اس میں کراچی میں 63 لوگ مارے گئے. اب اس کا مطلب ہے قاتل ابھی بھی جو کچھ ہے سڑک پہ باہر ہے, یعنی کہ اس سے ایک اندیشہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو وہ سلیکٹڈ ہو رہا ہے نا, کہ آپ نے کچھ قاتلوں کو پکڑ لیا ہے اور کچھ قاتل ابھی بھی ایٹ لارج ہیں جو کہ اپنی کلنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ اس میں سیاسی پارٹی کے بھی ملٹنٹ ونگز ہیں, اس میں ویسے بھی جہادی ملٹنٹ ونگز ہیں جو کہ آپریٹ کرتے ہیں, اس میں آف کورس باہر کی جو ایجنسیاں ہیں ان کے بھی لوگ ہوں گے, اور آف کورس کچھ ہماری ایجنسیوں کی بھی پاور آپریشن ہوتے رہتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا فرشتوں نے مارا کس نے مارا. تو اس میں کچھ چیزیں تو آپ نے بند کر دی مگر کچھ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں, تو کلنگس ابھی بھی ہو رہی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اور ہائی پروفائل لوگ جو ہیں اس میں مذہبی شخصیات, غیر مذہبی شخصیات اور سیاسی شخصیات سب نشانے کے اوپر آئی ہیں, سوسائٹی کے لوگ بھی نشانے کے اوپر آئے ہیں. اور ये जो कह रहे थे कि एक अमन की फिजा कायम हो गई है, तो इसमें बड़ा रोल होता है कि किस नेचर की किलिंग हो रही है उसको मीडिया पे आप कितना दिखा रहे हैं। तो अमजद साबरी साहब को जो शहीद किया गया वो एक ऐसा वाकया था कि इसका पर्दा नहीं डाल सकते, उसमें पूरी कौम मुल्क मुब्तला हुआ और साथ में जब वो गम में मुब्तला हुए तो उसको एक डर की भी जो है वो एक चादर दोबारा कराची के ऊपर ओढ़ दी गई है और वो सब लोग डर खौफ में आ गए उस वजह से कि कराची अभी भी महफूज नहीं है कि दिन दहाड़े आप इतनी बड़ी शख्सियत को बिल्कुल जो है वो गोली मार के जा सकते हैं और आपको कोई रोकने वाला नहीं है।
तो जिब्रान नासिर जब ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब शुरू हुआ तो उसके साथ एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना जिसके तहत एक जो जिहादी कल्चर था उसमें तब्दीली की बात की गई। क्या अब 2 साल होने वाले हैं तकरीबन, आपको कुछ नजर आता है कुछ जिहादी कल्चर में कुछ कमी वाकई हुई है?
जी, कमी वाकई हो रही थी बहुत ज्यादा, शायद इसीलिए हुकूमत ने कहा कि 30 करोड़ रुपए दे के जो है उस कमी को पूरा किया जाए अवाम के टैक्स का पैसा निकाल के ऑफिशियल तौर के ऊपर। पहले छुप छुप के खुफिया तौर के ऊपर हल्कों की बुनियाद हल्कों की सतह के ऊपर जो है लाइसेंस बनते थे, अब माशाल्लाह से असेंबली में जो बजट पेश होता है उसमें उनका हिस्सा रखा जाता है कि उनको जो है हमने आम करना है और मजबूत करना है, और रिफॉर्म के नाम पे झूठ बोलते हैं कि ना कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई लेटर ऑफ इंटेंट है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई नोटिफिकेशन है कि कौन से रिफॉर्म होने हैं। और आप अकोड़ा खटक के जो है मदरसा कहानियों को, जी बहुत माशाल्लाह अच्छे मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ बहुत अच्छी बातें सिखाई जाती हैं इस्लाम के बारे में, अमन सिखाया जाता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको कोई फंड नहीं दिया जा रहा, मगर एक ऐसा मदरसा जहाँ बेनजीर का कातिल हो या कहीं किसी बड़े बड़े शख्सियत का कातिल हो वहां से निकला है उसको जो है वो 30 करोड़ रुपए की फंडिंग दी जा रही है। और ये भी मैं आपसे वाजे कर दूं कि ज़र्बे असर शुरू हुआ था जून 2014 में, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पेशावर के बच्चों की जो हमने जनाजे देखे ना उसके बाद हमें होश अक्ल के नाखून है, ज़र्बे असर को 7-8 महीने बाद हमने माना कि जरूरी है तो फिर नेशनल एक्शन प्लान आया, वरना ज़र्बे असर भी शुरू में नाकाम ही जा रहा था।
इंसानी हकूक के कारकुन जिब्रान नासिर, पाकिस्तान में जारी टारगेट किलिंग के वाकयात और उनसे निपटने के लिए कौमी एक्शन प्लान पर हमने तफसील से बात की। अब जिक्र करेंगे बांग्लादेश का, जहां टारगेट किलिंग में एक हिंदू पुरोहित को हलाक कर दिया गया है। इसी इलाके में कुछ अरसे पहले भी एक हिंदू शख्स को हलाक कर दिया गया था। वादे रहे कि बांग्लादेश में कई बरसों से टारगेट किलिंग में सेकुलर अफराद, ब्लॉगर्स, गैर मुल्कियों और अकलियती बरादरी के अफराद को हलाक किया जा रहा है। हमने आज होने वाले वाकये की तफसील और इस बारे में मजीद तजिए के लिए ढाके में सीनियर सहाफी सैफुल हुदा से बात की।
ये जगह ढाका से करीब 200 किलोमीटर दूर रहेगा, ये जिनाइदा ये शहर का नाम है और वहाँ हिंदू ज्यादा रहते एक एरिया है जिसका नाम है पौरतीपाड़ा। इसी एरिया में इससे पहले भी एक मंदिर के ब्रिज को दफन किया गया था और आज सुबह 5:30 बजे इसी तरीके से ये 3 शख्स मोटरसाइकिल पे आके करीब 5:30 बजे सुबह ये वॉलंटियर थे श्यामानंद दास, वो मंदिर के जो वॉलंटियर है सेवक जिनको वो बताता है सेवक को उन्होंने लाड़ी से और छुरी से धोखा था। तो इसके बाद पुलिस का कहना ये कि ये पहला जो वहाँ वाकया हुआ था उसी तरह ये भी वाकया इसी तरीके से हुआ है और इनका शक है कि ये भी दहशत गर्दी का कोई इंसिडेंट है।
अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि ये कोई दहशत गर्दी का वाकया
है। होम मिनिस्टर का ये कहना है जो चश्मदीद गवाह वहाँ पे इनको मिला है वो ये कह रहे कि जो जिस तरीके से वो लोग आए और मारे हैं वो सेवक को आज वो दहशत गर्दी का वाकया है।
ये दहशत गर्द कौन लोग हैं, किसकी तरफ उंगली उठाती है हुकूमत और पुलिस?
आज का जो वाकया था वाकया का कोई क्लियर नहीं किया अभी तक, लेकिन इससे पहले दूसरा वाकया हुआ वो सब IS क्लियर किया था लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला।
किसने किसने दावा किया है ये इससे पहले जो वाकया हुआ था उसका?
वो IS ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग वेबसाइट में क्लेम किए थे लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है।
दाइश ने, यानी कि दाइश ने IS ने क्लेम किया कि ये उन्होंने किया है।
जी हाँ,
लेकिन हुकूमत का जो इशारा होता है कि ये लोकल इस्लामिस्ट हैं, ये कौन लोग हैं, किसकी तरफ हुकूमत का इशारा होता है, हुकूमत किस पर इल्जाम लगाती है?
हुकूमत का कहना ये है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है, ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो जमात और जेएनपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब वाक्य हो रहा है। डायरेक्ट अपोजिशन को ट्रेन करते हैं इसके लिए। हुकूमत का और गवर्नमेंट का, पुलिस का ये कहना है कि ये सब जमात और बीएनपी के चलाया है, लेकिन बीएनपी और जमात सहमत नहीं देते।
बांग्लादेश में टारगेट किलिंग में एक हिंदू पुरोहित को हलाक कर दिया गया, ये तफसीलात हमें बता रहे थे सहाफी सैफुल हुदा। और बीबीसी उर्दू डॉट कॉम पर हमारे यहाँ एक खबर लगी हुई है कि मारिया को कत्ल नहीं किया गया, उसने खुदकुशी की थी। इसकी तफसीलात जानने के लिए आप यहाँ किसी भी वक्त आ सकते हैं। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
करिया करिया गांव गांव।
रईम यार खान में लाशों के हमरा इत्तेजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अमर शमसी, बीबीसी इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
खेलों की खबरों के साथ सबानास।
फुटबॉल के यूरो 2016 मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल राउंड में आज वेल्स का मुकाबला बेल्जियम से है। इससे कबल पुर्तगाल की टीम पोलैंड को पेनल्टी किक्स पर हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर गैरेथ बेल अपनी टीम के कप्तान की तारीफ करते हुए कहते हैं, एशले विलियम्स पिच पर हमेशा मिसाल के साथ अपना पैगाम प्लेयर्स तक पहुंचाते हैं। इंजरी के बाद फिट होकर आज के मैच में उनकी मौजूदगी टीम के लिए हौसला मंद है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने थाईलैंड के दो रेफरीज पर फुटबॉल से मुंसलिक तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर ताहायात पाबंदी आयद कर दी है। दोनों पर फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की जाब्ते अखलाक कमेटी ने चार अहम मैचेस में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने और कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने पर यह पाबंदी आयद की है। खेल में ममनू अद्वियात की रोकथाम के आलमी इदारे ने रूसी एथलीट यूलिया स्टेफनोवा को रियो ओलंपिक्स में शिरकत का अहल करार दे दिया है। वो पहली रूसी एथलीट है जिन्हें 800 मीटर की रेस में गैर मामूली कारकर्दगी की बुनियाद पर रूसी एथलीट पर पाबंदी के बावजूद ये इजाजत मिली है। स्वीडन के मशहूर फुटबॉलर जोलातान इब्राहिमोविच ने सोशल मीडिया पर फुटबॉल क्लब पेरिस सैन जर्मेन को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मुआहदे का ऐलान किया है। उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ रायान गिग्स का 29 साल सफर खत्म हुआ। गिग्स ने ओल्ड ट्रैफर्ड क्लब के साथ मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की है। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला ने स्पेन के फुटबॉलर नोलिटो के साथ 1,38,00,000 पाउंड के एवज मुआहदे की तस्दीक की है। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान पांचवा और आखिरी वनडे कल कार्डिफ में खेला जाएगा। इटालियन क्रिकेट बोर्ड के सदर ने ऐलान किया है कि इटली की ओलंपिक्स 2024 की मेजबानी की बोली की जीत की सूरत में क्रिकेट को भी ओलंपिक्स में 5 नए गेम्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। टेनिस के बड़े मार्के विंबलडन ओपन के 5वें दिन आज टॉप सीड सरीना विलियम्स पेट्रा क्विटोवा दूसरे राउंड के मैचेस खेलेंगी। स्पेनिश लीग में 55 गोल स्कोर करने वाले ब्राजील के फुटबॉलर नेमार का बार्सिलोना क्लब के साथ 5 साल मुआहदा तय पा गया है।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबानाज। पाकिस्तान में एक हिंदू सहाफी पर अब ये दबाव डाला जा रहा है कि वो इम्तियाजी सलूक के बारे में अपना साबिका बयान वापस ले। ये तफसीलात प्रोग्राम में आगे आने को हैं, लेकिन यहाँ पर सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा है। अब अहम खबरों की शह सुर्खियां होंगी जो आज पेश कर रही हैं शुमाइला जाफरी।
ऑस्ट्रिया की आला तरीन अदालत ने गुज़श्ता माह होने वाले सदारती इंतखाबात को कल अदम करार देकर असर नौ इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। बरतानिया और फ्रांस में जंगे सौम की 7 साल तकरीबात जारी हैं। पहली जंगे अजीम के दौरान होने वाली इस खूनरेज लड़ाई के पहले रोज ही 20,000 बरतानवी फौजी हलाक हो गए थे। बांग्लादेश में पुलिस के मुताबिक एक हिंदू पंडित को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। 45 साल हिंदू पंडित पर उस वक्त हमला किया गया जब वो इबादत की तैयारी कर रहे थे। آج سے لندن کے پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک یعنی ٹیوب اسٹیشنوں اور بسوں پر ایسے اشتہارات کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جن میں انسانی جسم کی غیر صحت مندانہ تصاویر دکھائی گئی ہوں۔ انڈیا نے مقامی سطح پر تیار کردہ تیجس نامی وہ جنگی طیارہ فضائیہ میں شامل کر لیا ہے جس کی تیاری پر 31 برس قبل کام شروع کیا گیا تھا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک فیچر شائع ہوا ہے، دنیا استنبول کے غم میں نڈھال کیوں نہیں۔ یہ پڑھنے کے لیے آپ یہاں آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر۔ ہماری اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس آف پاکستان اے پی پی کے ہندو صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان پر اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہندو ہونے کی بنا پر دفتر میں ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک سے متعلق وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ ہندو صحافی کا یہ الزام ہے کہ جب سے ادارے کے بیورو چیف کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ہندو ہیں، انہیں الگ برتن میں کھانے اور پینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
کراچی میں سرکاری خبر رساں ادارے اے پی پی کے ہندو صحافی صاحب خان کا الزام ہے کہ اے پی پی میں ان کے افسر یعنی بیورو چیف نے انہیں الگ برتن میں کھانے اور پینے کے لیے کہا ہے جب سے انہیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ ہندو ہیں۔ میڈیا پر یہ خبر آنے کے بعد صاحب خان کا دعویٰ ہے کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صاحب خان نے بتایا کہ ان کے بیشتر ساتھی نہیں جانتے تھے کہ وہ ہندو ہیں، کیونکہ وہ نام کے ساتھ خان لگاتے ہیں، تو آخر انہیں پتا کیسے چلا؟ صاحب خان:
میں بچے کو لے آیا جب اس نے کہا مجھے سی وی یو گھمائے، سنڈے کا دن تھا، تو میں سنڈے کے دن گیا اس کو گھمایا پھرایا، اور جب میں واپس آیا تو اس نے بچے نے مجھے کہا کہ مجھے آفس کا بھی وزٹ کرائیں، کیونکہ میں دراصل اپنا نام میں ڈان میں بلاگ بھی لکھتا ہوں، تو میرا نام صاحب خان کے نام سے میں لکھتا ہوں، تو اسی وجہ سے مجھے زیادہ لوگ جو صاحب خان سے نام جانتے ہیں تو ان کو نہیں بتا کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے یا کس مذہب سے۔ لیکن جب میرا بچہ جو ہے وہاں گیا تو انہوں نے انٹروڈکشن کروایا تھا، اس کا نام راج کمار تھا، تو اس کی وجہ سے جو کافی لوگ تھے جو ان کو بڑا ڈسٹنس ہو گیا کہ یار یہ دو ہندو ہے۔
صاحب خان کا دعویٰ ہے کہ اگلے ہی دن بیورو چیف پرویز اسلم نے انہیں دفتر بلایا اور کہا اپنے کھانے پینے کے برتن الگ کر لو۔
مجھے بیورو چیف صاحب نے بلایا، کہہ رہا لگے یار آپ اس طرح کریں کہ اپنا گلاس اور دوسری جو چیزیں ہیں آپ علیحدہ کریں، کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا سر یہ کیا منا مسئلہ ہے؟ جی نہیں یار بس چھوڑیں، ابھی یہ مسئلہ ہے اس کو چھوڑو، اب کام کرو اپنی چیزیں الگ۔ تو میرا دوست ہے، میں نے منیر نارائی کو کہا کہ یار یہ اس طرح کر رہا ہے، یار یہ تو بڑا مجھے بڑی امبریسمنٹ ہو رہی ہے، دکھ بھی ہوا گسوا بھی ہوا۔ تو اس نے جب بات کی تو اس کو کہنے لگا کہ اس نے پھر مجھے بتایا واپس جب آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار ہم جو ان کرسچن اور دوسرے جو ہیں وہ اہل کتاب سے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ہے، لیکن جو یہ ہندو ہے اس کے ساتھ ہمارا اہل کتاب کا جو کوئی ناطا یا رشتہ نہیں ہے، اسی لیے ہم نہیں کر سکتے، اور کچھ جو ہیں ہمارے جو یہاں ہیں آفس میں کچھ ریلیجیس گروپس ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ یہ نہ کرے۔
صاحب خان کے بقول رمضان آنے کے بعد سے حالات زیادہ بگڑ گئے ہیں۔
جیسے رمضان شریف آیا تو اس میں تھوڑی سی چیز تھوڑی اور ورس ہوگی، اس طرح ہوئی کہ میں کام کر رہا تھا اپنے ڈیسک پہ تو ڈیسک میری کرسی کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیبل لگائی تھی، میں نے اس طرح اس ڈسٹینس میں، حالانکہ دور نہیں تھا، کرسیاں بھی تھی۔ کرم علی شاہ نے کہا کہ آپ آئیں تو وہ اس نے منع کیا کہ بھائی نہیں نہیں اس کو ادھر ہی دے دوں، تو اس دن مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ دوسرے دن اس طرح ہوا کہ میں چلا گیا، میں نے کہا یار ابھی اٹھا کے بھائی جب چلے جاؤ تو پھر یہ بڑا اچھا نہیں لگ رہا، اور پریس کلب میں بھی میں نیا ہوں تو وہ وہاں آنے نہیں دیتے، کہتے بھائی جسے رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہو جائے گی انٹری لیکن ایک دو دن پہلے جو نہیں ہوتی۔
صاحب خان کا دعویٰ ہے کہ اب ان پر دباؤ ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لیں۔
تھوڑی سی لینینسی آئی لیکن وہ اسی وجہ سے آئی کہ بھائی آپ ابھی لکھیں کہ یہ معاملہ نہیں ہے، پھر اس نے پریشرائز دینے شروع کیا۔ ایک دو مرتبہ مجھے چار پانچ بندے بٹھا کے کاغذ دیا کہ بھائی یہ لکھو۔ دوسرے لوگ ہیں آفس میں، کرم علی شاہ صاحب نے تصویریں بھی کھینچی ہیں جو میں جہاں علیحدہ کھا رہا ہوں وہ کٹھے بیٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، کل نہ پرسوں جو ہے میں گیا ہوں آفس اور مجھے بٹھایا کہ بھائی جو پتہ نہیں کون سے آئے تھے، ٹائمس آف انڈیا والے یا رائٹر والے کون سے آئے تھے، انہوں نے کوئی وہاں آ کر انہوں نے میرے سے بات کی، انہوں نے اس سے بھی بات کرنے آئے تھے، تو اس نے چار پانچ گھنٹے یہی کہنے لگا، اتنا اسٹریس دیا، چار پانچ لوگ دوسرے تھے، اس نے کہا بھائی آپ یہ لکھ کر دیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہوا تھا، یہ جو ہوئی ہے اگر آپ کہتے ہیں آپ یہ معذرت کریں، کہیں بھائی یہ چیز مجھ سے ہوئی تھی اور میں اس میں مانتا ہوں اور یہ میں کرتا ہوں، میں چھوڑ دوں گا، مجھے جھگڑا نہیں کرنا، میں ویک پوائنٹ پہ ہوں۔
تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اے پی پی کراچی کے بیورو چیف پرویز اسلم نے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل جھوٹ, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. کم از کم 12-13 دفعہ جب دفتر میں تھا افطاری ہمارے ساتھ کی ہے اس نے, ہم سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں افطاری کرتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو خود حیران ہوں کہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ باتوں کو بنا بنا کے اور پھیلایا جا رہا ہے.
دوسری جانب کراچی یونین آف جرنلسٹ نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ وہ سرکاری خبر رساں ادارے میں مبینہ طور پر پیش آنے والے اس واقعے کی مکمل تفتیش کرے. ارم عباسی, بی بی سی, اسلام آباد.
کراچی میں رینجرز کی جانب سے شہر میں ایسے بینرز لگائے گئے ہیں جن میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کسی کو جبری طور پر فطرہ یا زکات نہ دیں. ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ رینجرز نے ان پر فطرے جمع کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے, جس کی وجہ سے ان کے فلاحی ادارے کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی میں متحدہ کومنٹ کی طاقت کا مظہر مکہ چوک کے قریب شادی ہال میں راشن کے سامان کے ساتھ بھری ہوئی سفید بوریوں کا ڈھیر لگا ہے اور ساتھ میں سلائی مشینیں, پنکھے اور سائیکلیں موجود ہیں. ان تمام پر خدمت خلق فاؤنڈیشن تحریر ہے. ایم کیو ایم کا فلاحی ادارہ خدمت خلق فاؤنڈیشن گزشتہ 36 سالوں سے ماہ رمضان میں غریب کارکنوں اور ہمدردوں میں امدادی سامان کی تقسیم کرتا آیا ہے, لیکن رواں سال سامان اور مستحقین دونوں کی تعداد میں کمی تھی. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کا دعویٰ ہے کہ انہیں جو فطرے اور زکات کی رقم ملتی تھی اس میں 80% کمی آئی ہے اور اس کی وجہ رینجرز ہے.
ہم ایک قانونی جماعت اور قانونی ادارہ ہے اور ہمیں روکا جا رہا ہے, جبکہ قلدم تنظیموں کو جو انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کھلے عام مسجدوں کے باہر کیمپ لگا کر جمع کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے غیر اعلانیہ پابندی ہے ہمارے فلاحی کاموں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے اور ظاہر غیر انسانی تو ہے ہی. تو کہیں پر ہماری کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے, بس یہ ایک ضد ہے, ایک مفروضہ ہے, ایک شک ہے کہ یہ پیسہ غلط کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ ہے.
صوبہ مشیر مذہبی امور سینیٹر ڈاکٹر قیوم سومرو ایم کیو ایم کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رینجرز اور سندھ حکومت دونوں ہی ایک صفحے پر ہیں.
اس کو بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بتاخوری ہے, اور جو مذہب کے نام پہ, جو زکوۃ کے نام پہ, جو عشر کے نام پہ وصول کیا جا رہا تھا, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے نان پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے کسی مدرسے سے ریلیٹڈ ہو, چاہے ریلیجیس پارٹی ہو, چاہے وہ بینڈ آرگنائزیشن ہو جس میں ریلیجیس پارٹیاں بھی ہیں, تو ہم تمام تر کے لیے ایک فارمولا بنایا ہے. صرف اور صرف اس میں ایم کیو ایم کو نہیں رکھا ہے ہم نے, تمام تر وہ قوتیں جنہوں نے اس عبادت, مقدس عبادت کو بے اپنے فائدے کے لیے اور اپنے ذاتی کمائی کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کو ہم نے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے.
رواں سال بھی شہر میں رینجرز کی جانب سے بینر لگائے گئے ہیں جن میں شہریوں کو کہا گیا ہے کہ ان سے کوئی زبردستی زکوۃ یا فطرہ وصول کرے تو اس کی فوری اطلاع دی جائے. اس کے علاوہ دکانداروں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر ان کی تنظیم کے نمائندے کسی جماعت کے نام پر ان سے پیسے مانگے تو بھی انہیں آگاہ کیا جائے. 2 کروڑ آبادی کے اس شہر میں جہاں کچھ تنظیموں کا کردار محدود ہو رہا ہے تو کہیں بعض جماعتوں کی سرگرمیاں اور فلاحی کاموں میں حصے داری بڑھ رہی ہے. شہر میں کئی مقامات پر جماعت الدعویٰ کے فلاحی ادارے فلاح انسانیت کے پوسٹر دیکھے جا سکتے ہیں جن میں فطرے اور زکوۃ کے علاوہ ایمبولینس اور واٹر ٹینکر عطیے میں دینے کی اپیل کی گئی ہے. تنظیم کے شعبہ ایمبولینس اور ریسکیو کے انچارج عبد الوحید بندانی کا کہنا ہے کہ مستقبل میں وہ سرد خانے اور مفت کفن سروس کا بھی ارادہ رکھتے ہیں.
جو لوگ کراچی میں لوگ تعاون کرتے ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے الحمدللہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور وہ لوگ پھر ہم آگے لوگوں کو کنورٹ کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود آتے ہیں جو اپنی خوشی سے دیکھا جاتے ہیں. ہم صرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں لٹریچر کے ذریعے یا مساجد میں خطبات جمعہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے اعلانات ہوتے ہیں, تو لوگ خود ہی آ کر ہمارے آفیسز میں یا مساجد میں جو ہم نے کیمپ لگائے اس میں لوگ دے کر جاتے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جو کہ انٹرنیشنل طور پہ ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم یہاں پر اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم اس کو دین سمجھ کی خدمت کرتے ہیں.
کراچی میں ایدی فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر ادیب رضوی کے ادارے ایس آئی یو ٹی سمیت کئی خیراتی ادارے فلاحی خدمات میں مصروف ہیں جن کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ فطرہ اور زکوۃ ہے. ان تنظیموں کا مشن علاقائی سیاست اور شدت پسندی سے بالا تر ہو کر انسانی خدمت ہے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
کچھ ذکر بھارت کا. تین دہائیوں کے طویل انتظار کے بعد بھارتی فضائیہ کو آخر کار ایسے دو جنگی طیارے مل گئے جو ملک کے اندر ہی تیار کیے گئے ہیں۔ طیارے بنانے کا یہ عمل ملک میں انتہائی دشوار گزار ثابت ہوا، اور جب اس پروجیکٹ میں تاخیر ہی ہوتی چلی گئی تو آخر کار انجن سمیت بہت سے اہم آلات اور کل پرزے درآمد کیے گئے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
تیجس بنانے کے لیے جب ہری جھنڈی دکھائی گئی تھی تو اس وقت اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، اب ان کے قتل کو بھی 32 سال گزر چکے ہیں۔ یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے اور حکومت کی کوشش تھی کہ اسے پوری طرح ملک کے اندر ہی تیار کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اب اس میں انجن امریکی ہے اور راڈار کا نظام اسرائیلی۔ دفاعی امور کے ماہر راہل بیدی:
تو لگ بھگ 60% اس کے جو کمپوننٹس ہیں، خاص کر کے اس کا جو انجن ہے اور ایویونکس ہے اور ویپنری ہے، وہ امپورٹڈ ہے۔ تو یہ انڈیجنس ایئر کرافٹ تو اس کو مانا جاتا ہے، مگر اس کی جو انڈیجنائزیشن ہے، جو اس کی لوکل ہندوستانی اس میں کمپوننٹس ہیں، وہ تھوڑے کم ہیں۔
فی الحال فضائیہ کو صرف دو طیارے حاصل ہوئے ہیں، ایک سال کے اندر چار اور جہاز ملنے کی امید ہے۔ لیکن راہل بیدی کہتے ہیں کہ جہاز بنانے کی رفتار اتنی سست ہے کہ فضائیہ کو ایک اسکواڈرن تیار کرنے کے لیے بھی لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔
یہ جو تیجس آج انڈکٹ ہوا ہے وہ تیجس مارک ون ہے، اس کے بعد یہ مارک ون اے آئے گا، اس پر تھوڑی ایفیشنسی جو ہے اس کا وہ تھوڑا ہلکا ہوگا، اس میں بیونڈ ویژول رینج میسائلیں ہوں گی، اس کی مڈ ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی ہوگی، وہ ابھی ڈیولپمنٹ اس کا شروع ہوگا۔ تو اس کو لگ بھگ اگر 33 سال مارک ون بنانے میں لگ گئے ہیں تو مارک ون اے بنانے میں تو اور بھی ٹائم لگے گا، اور اس کی جو ڈیلے ہے وہ اور آگے بڑھے گی، اور اس کی جو انڈکشن ہے وہ بھی پوسٹ پون ہو جائے گی۔
یہ طیارے سرکاری کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں بنائے جا رہے ہیں، اور حکومت نے اس پروجیکٹ کی تکمیل کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس کا موقف رہا ہے کہ طیاروں کو حتمی شکل دینے میں اتنی تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فضائیہ بھی اس بارے میں اپنا موقف بدلتی رہی کہ اس طیارے میں کیا کچھ ہونا چاہیے، اور نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنگی طیارے بنانے والی کوئی بھی بڑی کمپنی آج کل تمام آلات اور کل پرزے خود نہیں بناتی، یہ ان کمپنیوں سے خریدے جاتے ہیں جنہیں اس شعبے میں مہارت حاصل ہو۔ راہل بیدی کے مطابق تیجس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی چین اور پاکستان کے JF-7 تھنڈر سے بہتر ہے، لیکن انڈیا میں بننے والے طیاروں کا معیار زیادہ اطمینان بخش نہیں ہوتا۔
JF-17 کے کمپیریزن میں یہ LCA جو ہے یہ کافی حد تک آگے ہے، کیونکہ اس کی جو ایویونکس اور ویپنری جو اس میں آئے گی وہ JF-17 سے کافی بہتر ہے، مگر یہ ڈپینڈ، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس کی جو ایفیشنسی ہے اور اس کی جو کمپٹنس ہے اور جو جہاز کی قابلیت ہے اس پر ڈپینڈ کرے گا، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں جو لوکل جہاز بنتے ہیں، جو لوکل آرمومنٹس بنتے ہیں، ان کی کوالٹی پہ بہت فرق آتا ہے اور بہت لو کوالٹی کے ہوتے ہیں اور آپریشنلی یہ اتنے ایفیشنٹ نہیں ہوتے۔
بہرحال یہ ایک لمبے سفر کا آغاز ہے، یہ وقت ہی بتائے گا کہ تیجس فضائیہ کے پرانے ہوتے ہوئے بیڑے میں نئی جان پھونک سکے گا یا نہیں۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
امریکہ میں حکام نے خودکار ٹیکنالوجی کی مدد سے چلنے والی کار کے اس حادثے کی تفتیش شروع کر دی ہے جس میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ریاست فلوریڈا میں گزشتہ مئی میں ایک بڑے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد ٹیسلا کے کار ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے۔ BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
امریکہ میں ہونے والی اس تفتیش میں ٹیسلا کمپنی کی آٹو پائلٹ فیچر سے آراستہ کار کی جانچ کی جائے گی۔ یہ کار خود سے ہی راستہ بدل سکتی ہے اور ٹریفک کی مناسبت سے خود ہی راستہ بھی پہچانتی رہتی ہے۔ ٹیسلا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ماڈل ایس کار صاف شفاف چمکتے ہوئے آسمان کی وجہ سے ٹرک کی جانب کے راستے پر بنی سفید پٹی کی شناخت میں ناکام رہی، جو کار کے راستے پر ہی آ رہی تھی۔ کیلیفورنیا میں واقع ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ بین پار کہتے ہیں کہ ٹیسلا نے اس کار کی تقسیم میں جلد بازی کی ہے.
ٹیسلا
نے یہ بات سب کے سامنے رکھی ہے اور یہ گوگل سے مختلف سوچ ہے, جہاں وہ اب بھی بہت سے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں لا رہے. جب آپ کئی بار کئی لوگوں کے سامنے معاملہ لاتے ہیں تو لامحالہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہاں کئی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں, جیسے کہ کیا وہ گاڑی تیار تھی, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اسے کتنے گھنٹے ڈرائیو کیا گیا اور کیا یہ انسانی ڈرائیور سے زیادہ محفوظ ہے یا نہیں. بدقسمتی سے یہ پوری کی پوری خودکار ڈرائیونگ کار کی تحریک پر برا اثر ڈالے گی.
اس حادثے میں ٹیسلا کے 45 سالہ ڈرائیور جوشوا براؤن کی تو موت ہو گئی لیکن ٹرک کا ڈرائیور بچ گیا. دی یو ایس نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن اس بات کی تفتیش کرے گا کہ کار میں نصب آٹو پائلٹ سسٹم نے اپنا کام اچھی طرح سے کیا یا پھر اس میں خامیاں تھیں. اس طرح کی تفتیش کے نتائج آنے کے بعد کئی بار کمپنیوں کو بعض اہم خامیوں کے سبب اپنی تمام کاروں کو واپس منگوانا پڑتا ہے. لیکن اس معاملے میں اگر ایسا ہوا تو ٹیسلا کو کار واپس بلانے کے بجائے اسے اپنی خود کار ٹیکنالوجی کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اشتہار کے طور پر نئی معلومات نشر کرنا ہوں گی. لیکن ایک ایسے وقت جب عالمی سطح پہ اس خود کار گاڑی کو عوام کے لیے سڑک پر لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اگر ایسا ہوا تو اس ٹیکنالوجی کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا. گزشتہ برس اکتوبر میں ٹیسلا نے آٹو پائلٹ فیچر متعارف کروایا تھا اور اس وقت اس نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ خود کار ٹیکنالوجی سے چلنے والی کاروں میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے.
یہ شمائلہ خان تھی. سیر بھی ابھی جاری ہے.
نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین چنیں.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اب پیش ہے کھیلوں کی خبروں, تبصروں اور تجزیوں پر مشتمل پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور کی ہے.
اپروول کے بغیر یہ نہیں ہوگا
کہ جس کا جہاں سے کریئر سٹاپ ہوا تھا اسی گراؤنڈ سے
وہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں. اینڈ ہی ول بی دی ٹرمپ کارڈ فار پاکستان.
اینڈ اٹ از ا وننگ گول فار آئسلینڈ. دی بال از سلمڈ ان.
شہریار خان اپنے فیصلوں میں کتنے با اختیار. محمد عامر کا نیا سفر اسی لاٹ سے شروع. یاسر شاہ کی اسپن انگلش بیٹنگ کے لیے کتنی خطرناک. اور یورو فٹ بال کا کوارٹر فائنل مرحلہ. کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان پر وزیر اعظم کی جانب سے اعتماد ظاہر کیے جانے کے بعد یہ قیاس آرائیاں دم توڑ چکی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اور وہ اب جا رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف سے لندن میں ملاقات کے بعد شہریار خان سے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وزیر اعظم کو یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی کہ آپ بدستور اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں. کیا آپ نے کرکٹ بورڈ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟
میں نے تو نہ چھوڑنے کا نہ رکنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا. میں تو یہی ان سے بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جب وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹ ہمارے ایشیا کپ جو ورلڈ کپ تھا اس میں بہت زیادہ تھے, تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ جی ہم نے اب بہت سے چینجز کر دیے ہیں شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم.
اس بات میں کہاں تک صداقت ہے کہ محترم نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں چیئرمین نہ ہوتے ہوئے بھی انتہائی با اثر اور با اختیار ہیں اور کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا؟
میرے ان سے تعلقات اچھے رہے ہیں 20 سال سے. انہوں نے مجھے تیار کیا تھا کہ آپ آ جائیں. یہ اسپیکر اس وقت وہ سپریم کورٹ تک بات پہنچ گئی تھی. اس میں کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی آنا ضروری ہے, وہ آپ ہی کے ذریعے سے, اسی وجہ سے آئے. مجھے کوئی شوق نہیں تھا, ایک مرتبہ بن چکا تھا تو میرے ان سے اچھے مناسب ہیں. وہ ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین, جو بھی ڈیسیشن ہوتا ہے ان کی ایڈوائس اس میں ہونا ضروری ہوتی ہے. فائنل میرا ڈیسیشن میرا ہی ہوتا ہے لیکن ان کی ایڈوائس ہوتی ہے. بعض مرتبہ وی آر 100% اگریڈ, بعض مرتبہ وی آر 90% اگریڈ.
کیا آپ کو اپنے فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا رہا ہے یا آپ نے ہر فیصلہ اپنی مرضی اور اختیارات کے مطابق کیا ہے؟
نہیں, یہ فیصلہ تو میرا ہی ہوتا ہے, فیصلہ میرا ہے, آخری فیصلہ میرا ہے, اور ایڈوائس نیچے سے آتی ہے, چاہے سبحان ہو یا نجم ہو.
ہارون رشید کو آپ نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے
جی ہٹایا
ہٹایا لیکن اب انہیں دوبارہ آپ کی مرضی کے خلاف کرکٹ بورڈ میں لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, بلکہ تمام معاملات طے پانے کی اطلاعات بھی ہیں. تو کیا اس سب کا سبب بھی نجم شیٹی صاحب کا اختیار؟
میرے اپروول کے بغیر یہ نہیں ہوگا. ہارون رشید کی مجھے بہت قدر ہے, بہت دن سے میرا ان کا ساتھ ہے, میں بہت جانتا ہوں. یہ ضرور ہے کہ سلیکٹرز نہیں رہے, وہ ان کو برطرف کر دیا گیا, لیکن یہ بالکل یقیناً بات نہیں ہے کہ وہ سلیکٹ کیے جائیں گے ایز ڈائریکٹر کرکٹ. یہ بالکل اس پر کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا.
کیا ہارون رشید واقعی کرکٹ بورڈ کی ضرورت ہیں یا وہ اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کی حامل شخصیات کے بل پر بورڈ میں بار بار آ جاتے ہیں؟
نہیں, ہارون رشید ہیں قابل آدمی, لیکن اب یہ دیکھیے کہ جب پچھلا سلیکشن ہوا اس میں بڑی تنقید ہوئی تھی ہر طرف سے, اور وہ آپ کو یاد ہوگا, ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا وہ بچہ جو کراچی کا ہے پرویز منظور, اس کو سلیکٹ کیا جبکہ اس نے 1.5 سال سے T20 کھیلا ہی نہیں تھا اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں تھی, اس کے باوجود انہوں نے اس کو سلیکٹ, انہوں نے ان کے سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا. اس پر مجھے بھی بڑی کوفت ہوئی تھی لیکن کیونکہ میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا تو, لیکن اس کو قبول کرنا پڑا اور اس کو کھلایا اور وہ فیل ہو گیا.
ذاکر خان اب بورڈ میں کسی عہدے پر نہیں ہے, کسی ٹیم کے مینیجر بھی نہیں ہے, تو ایسی کیا جادوئی چھڑی ہے یا سرخاب کے پر ہیں ان کے ساتھ جو انہیں باہر کا راستہ نہیں ملتا, نہیں دکھا سکتا, اور وہ بدستور تنخواہ مراد تو لے رہے ہیں
اور ہم, میں واپس جاتے ہی ان کو کوئی اور عہدہ دوں گا, کوئی اور رسپانسبلٹی دوں گا. وہ اس قابل ہیں کہ رسپانسبلٹی سنبھال سکیں, وہ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا, اس لیے کہ ابھی ہم اس پر سوچ ہی کر رہے ہیں.
پاکستانی کرکٹ ٹیم اتوار سے انگلینڈ کے دورے کا باقاعدہ آغاز کرنے والی ہے اور اس کا پہلا فرسٹ کلاس میچ سمرسٹ کے خلاف ہے, جس کے بعد وہ سسیکس کے خلاف بھی میچ کھیلے گی اور پھر 14 جولائی سے لارڈز میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہوگی. جی ہاں, یہ وہی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ ہے جہاں 6 سال پہلے اسے اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل کی شکل میں بدترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں شامل ایک کردار فاسٹ بالر محمد عامر 5 سالہ پابندی کے بعد دوبارہ اسی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ سے اپنے ٹیسٹ کریئر کی دوبارہ شروعات کرنے والے ہیں. محمد عامر اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ جس میدان میں ان کا کریئر ختم ہوا تھا وہیں سے وہ دوبارہ ابتدا کر رہے ہیں.
دنیا کا بہت کم لوگوں میں سے ایک وہ لڑکا ہوں گا کہ جس کا جہاں سے کریئر سٹاپ ہوا تھا اسی گراؤنڈ سے اسی ٹیم کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے. آئی تھنک اس سے لکیسٹ چیز میرے لیے کچھ ہو نہیں سکتی.
تو کیا 6 سال پہلے محمد عامر نے جو بھیانک غلطی کی تھی اس سے کچھ سبق سیکھا بھی یا نہیں؟
میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اگر ہمارے کیس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھتا تو وہ بہت بڑا بے وقوف ہے, کیونکہ ہم نے سزا کاٹی, مجھے پتا ہے کہ وہ 5 سال میرے پہ کیسے گزرے.
خلاف سیریز میں محمد عامر کے علاوہ جس دوسرے بالر سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں وہ لیگ اسپنر یاسر شاہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں اسپنرز ہمیشہ نمایاں رہے ہیں جن میں شین وان, مرلی دھرن, انیل کملے اور مشتاق احمد قابل ذکر ہیں. میں نے انگلش کنڈیشنز میں اسپنرز کے مؤثر اور کامیاب ہونے کی وجہ جاننے کے لیے سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یاسر شاہ کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں, اور انگلینڈ میں اسپنرز کے کامیاب ہونے کی وجہ یہ تو نہیں کہ انگلش بیٹسمین اسپنرز پر کمزور ہیں؟
یاسر جس طرح کی فارم میں جا رہے ہیں پچھلے کچھ جس طرح انہوں نے 10-12 ٹیسٹ میچوں میں 76 یا 78 آؤٹ کیے ہوئے ہیں,
तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो लेग स्पिनर का बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक यासर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू फिटनेस का और उसकी रिदम का, क्योंकि लेग स्पिनर का रिदम होना बहुत जरूरी है और अल्लाह के फजल करम से ही इज बीन बॉलिंग वेल, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं एंड ही विल बी द ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान। गोरे पहले आज से 10-15 साल पहले शायद इतना अच्छा ना खेलते हों, मगर आज की टेक्निक आप देखें कि इंडिया को इंडिया में हरा के चले गए हैं और वो अच्छी क्रिकेट खेल के गए हैं एशिया में रिसेंटली। तो आई थिंक ये बात नहीं है कि उनको स्पिन नहीं खेलनी आती, स्पिनर की जो वेरिएशन होती है वो बड़ी की रोल का अदा करती है क्रिकेट में। जैसे गुगली होती है आपका फ्लिपर होता है और आप अच्छी बॉलिंग करते हो, आप गंदे बॉल नहीं करते। शेन वॉर्न की सक्सेस ये थी वो गंदा बॉल नहीं करते थे, मुरलीधरन की भी ये सक्सेस थी, अनिल कुंबले की भी ये सक्सेस थी, गंदे बॉल नहीं करने आपने। और यासर की भी ये सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो गंदे बॉल बहुत कम करते हैं।
मुश्ताक अहमद से मेरा अगला सवाल था, आप इंग्लैंड के बॉलिंग कोच भी रहे और अपना तजुर्बा इंग्लिश स्पिनर्स को मुंतकिल भी किया, लेकिन अब तो इंग्लैंड के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर ही नहीं।
आप बिल्कुल सही बात है, मगर वो मोइन अली पे बैंक कर रहे हैं इस वक्त। मोइन अली ने दो सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आपने देखा है इंडिया खिलाफ उसने 21-22 आउट कर दिए थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ एशियज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो मोइन अली एक अच्छे स्पिनर ऑलराउंडर की शक्ल में आ रहे हैं, उसके बावजूद देखिए एक स्पिनर अभी उन्होंने बॉथविक को रखा है, आदिल रशीद को उन्होंने लिया है वापस।
मुश्ताक अहमद से मेरा आखिरी सवाल था कि पाकिस्तानी बॉलर्स की सलाहियतों पर सबको यकीन है, लेकिन बैट्समैनों पर कितना एतमाद किया जा सकता है?
सबसे इंपॉर्टेंट है नया बॉल फेस करना, और इसके लिए जो भी ओपनर खेलेंगे उनको अपने रोल का पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। अगर हमारी यूनुस की, अजहर अली की, मिसबा की और असद की और सैफी की बारी आ जाती है 35-40, 40-50 ओवर के बाद, अगर हमारे जो मेन बैट्समैन है वो जाके खेलेंगे तो फिर उनको मोमेंटम मिलेगा। गेंद पुराना हुआ होता है, इतनी जान नहीं होती, बॉलर थक जाते हैं, तो उसमें फिर आप यूटिलाइज करने होते हैं। इसलिए जो इंग्लैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ओपनर्स का रोल होता है, क्योंकि ओपनर्स ने सेट करनी होती है टून।
Djokovic serving again, an ace to win the match. The first of the defense of his Wimbledon title.
साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन में आलमी नंबर एक नोवेक जोकोविच, एंडी मरे और रॉजर फेडरर एतमाद से आगे बढ़ रहे हैं। यही हाल खवातीन मुकाबलों में सरीना विलियम्स का भी है, जो हर कीमत पर स्टेफी ग्राफ के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का रिकॉर्ड बराबर करना चाहती हैं। लेकिन नंबर दो सीड गार्बिन मोगोरोजा को शिकस्त हो गई। मोगोरोजा फ्रेंच ओपन चैंपियन है और गुज़िश्ता साल उन्होंने सरीना विलियम्स के खिलाफ विंबलडन का फाइनल भी खेला था।
Chips it back across and it's whacked into the net. Graziano Pelle.
यूरो फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल मरहला शुरू हो चुका है और आज दूसरा क्वार्टर फाइनल वेल्स और बेल्जियम के दरमियान खेला जाएगा। पहले क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल ने पोलैंड को पेनल्टीज पर शिकस्त दी। पुर्तगाल की टीम इस यूरो में कोई भी मैच मुकर्रर वक्त में जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। प्री क्वार्टर फाइनल में उसने क्रोएशिया को एक्स्ट्रा टाइम में शिकस्त दी थी। रहे ग्रुप मैचेस तो तीनों मैचेस बराबर रहे थे। आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट सुल्तान महमूद की खबरों के साथ सबा नाज।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने दौरा इंग्लैंड का बाकायदा आगाज इतवार के रोज से समरसेट के खिलाफ सहरोजा मैच से करेगी। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान पांचवां और आखिरी वनडे कल कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम 2-0 से ये सीरीज पहले ही जीत चुकी है। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को इंग्लिश काउंटी सेसेक्स की तरफ से खेलने की इजाजत दे दी है। वो T20 मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाली भारतीय टीम का नंबर पांचवां है, पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। वेलेंसिया में होने वाले 6 कौमी हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में जर्मनी ने भारत को 4 गोल से हरा दिया।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
बीबीसी उर्दू .com पर एक नजर डालने, इंडिया में तैयार करदा जंगी तैयारा फजाइया में शामिल हो गया है। ये दो तैयारे हैं जो शामिल हुए हैं और ये कोई अरसा दराज 31 बरस के बाद ये काम हो सका है। तफसीलात हमने आपको सुनवाई भी और आप यहाँ भी देख सकते हैं। और एक रिपोर्ट यहाँ पर और शाया हुई है कि मरी के नवाही इलाके देवल में मुबैना तौर पर जलाकर कत्ल की जाने वाली लड़की मारिया के मुकदमे की तफ्तीशी टीम ने इस वारदात को खुदसोजी करार दिया है। तफसीलात के लिए bbcurdu.com हाजिर है यहाँ पर। इसके अलावा कई फीचर्स भी हैं। एक फीचर ये है कि एक चेचन रहनुमा रियलिटी शो में आए हैं और शोर करने वाले चर्च और मसाजिद बंद कर दी जाएंगी। इसकी तफसीलात भी आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीमीडिया भी है, आप कुछ रिपोर्ट्स देख भी सकते हैं। اور اس کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے، سیربین اپنے اختتام کو پہنچائیں۔ آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے ٹام ووڈ نے، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ رہا پروڈکشن میں اسرار الحق کا۔ ماہ فارس افضل کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
آسٹریا کی اعلیٰ ترین عدالت نے گزشتہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کو کل عدم قرار دے کر اثر نو انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے۔ برطانیہ اور فرانس میں جنگ سوم کی 7 سالہ تقریبات جاری ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہونے والی اس خونریز لڑائی کے پہلے روز ہی 20,000 برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ تائیوان کی بحریہ کا کہنا ہے کہ اس نے وہ سپر سونک اینٹی شپ میزائل غلطی سے فائر کیا تھا، جس سے ایک تائیوانی مچھیرا ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ جاپان میں پولیس قانونی معیار ختم ہو جانے کے باعث 2,000 مقدموں کی تحقیقات میں ناکام ہو گئی ہے۔ ان میں گزشتہ 40 سال کے دوران ہونے والے قتل اور زیادتی جیسے جرائم کے مقدمات شامل ہیں۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں آئندہ برس جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ شام سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ دمشق کے شمال میں حکومتی فورسز کا ایک جنگی طیارہ تباہ ہو گیا ہے۔